کمتر از فرعون نیست، لیکن اراعون اراعون نیست. جسم انسان کا رکوع میں گیا، سجدے میں گیا، اور اس کی انا جو ہے اکڑی کھڑی ہے، گردن تنی ہوئی ہے، جھکنے کو تیار نہیں. یہ نہ ہو، یہ جھکاؤ ہو پورے وجود کا. یہ جسد ظاہری اپنے پورے مانوی وجود کے ساتھ جھک گئی، یہ ہے پہلا درجہ. اگلا درجہ، اگلی سیڑھی، کٹھن سے کٹھن تر، وعبدوا ربکم، پرستش کرو، بندگی کرو اپنے رب کی. یہ جھکاؤ پوری زندگی میں مطلوب ہے، صرف نماز میں مطلوب نہیں. حلال و حرام کے حدود اور قیود، جائز اور ناجائز کی پابندیاں، صحیح اور غلط کے امتیازات، یہ نگاہیں ادھر اٹھیں ادھر نہ اٹھیں، اس زبان سے یہ نکلے یہ نہ نکلے، یہ قدم ان راہوں پر چلیں ان پر نہ چلیں، یہ ہاتھ ان چیزوں کو پکڑیں ان کو نہ پکڑیں، ایک ایک وجود کا حصہ اور پوری زندگی وہ اللہ کی اطاعت کاملہ میں دو. معلوم ہوا کہ وہ جھکاؤ جو نماز جس کی ایک علامت اور سمبل بنا ہے، وہ پوری زندگی کے اندر مطلوب. یہ ہے عبادت. اور اس عبادت کے بارے میں جو مختصر ترین بات میں کہہ سکتا ہوں، امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم رحمہ اللہ دونوں نے یہ بات تسلیم ہے کہ العبادت و التذلل قالہ الجمہور، جمہور کے نزدیک عبادت کے معنی کسی کے سامنے بچھ جانا، عجز اور تواضع اور انکسار کی حد کر دی جائے، اپنی نفی صرف اس کا اس بات، میری پسند کچھ نہیں، جو تیری پسند وہی میری پسند، میری مرضی کوئی نہیں، جو تیری مرضی وہی میری مرضی. لیکن اس کے ساتھ یہ غایت التذلل جو ہے، اس کے ساتھ غایت الحب، محبت خداوندی اس میں سرایت کر گئی. ایک مارے باندھے کی اطاعت ہوتی ہے، زبردستی کی اطاعت، زبردست کا ٹھینگا سر پر. وہ انگریز نے بھی ہم سے اطاعت کروا لی تھی، فرعون نے بنی اسرائیل سے کروا لی تھی. ایک اطاعت وہ ہے کہ جو انسان خود اپنی قلبی آبادگی کسی ہستی کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر کرتا ہے، یہ ہے عبادت. العبادت و تجمع و اسلین غایت التذلل ما غایت الحب، یہ دو ہیں انتہا درجے کی چیزیں، جب ملتی ہیں تو یہ عبادت ہے. تو دوسری سیڑھی ہے عبادت رب، واعبدوا ربکم. اب اس ایک لفظ پر واقعہ یہ ہے کہ پوری تقریر درکار ہے، لیکن ہمیں آخر تک پہنچنا ہے. میرا ایک کتابچہ یا چھوٹا سا اس سے ظاہر سمجھ لیجئے، مطالبات دین کے نام سے مطبوعہ موجود ہے، جس میں تین بنیادی اصطلاحات زیر بحث آئی ہیں، جو دو آج کے درس میں آ رہی ہیں، عبادت اور شہادت علی الناس. بہرحال اس وقت ذہن میں یہ رکھیے، پہلی سیڑھی ارکان اسلام ان کا التزام، دوسری سیڑھی پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت، محبت خداوندی کے جذبے سے سرشار ہو. عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت قدہ تصورات. ابھی اور آگے چلیے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمانوں کو، وفعلوا الخیر، بھلے کام کرو. یہ بھلے کام کا دائرہ کچھ اور بھی ہے عبادت رب سے، یہ کوئی بلند تر منزل ہے. سوچئے، عبادت کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے حکم، اطاعت حکم سے وابستہ ہے. جیسے مثلا حضور کے ساتھ دو لفظ آئیں گے، اطاعت اتباع. اطاعت اس چیز میں ہوگی جس کا حضور نے حکم دیا، اتباع کا دائرہ وسیع ہو جائے گا. جو کچھ حضور نے کیا آپ کے نقش قدم کی پیروی، خواہ آپ نے اس کا ہمیں حکم نہ دیا ہو. ایک صحابی حضور کو دیکھتے ہیں، ایک ہی مرتبہ ملاقات ہوئی، بٹن کھلے ہوئے تھے، گریبان کھلا ہوا تھا، انہوں نے ساری عمر پھر اپنے بٹن نہیں لگائے، اس لیے کہ انہوں نے دیکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں، حضور کا حکم تو کوئی نہیں تھا، یہ اتباع ہے. اسی طرح سمجھیے عبادت سے بلند تر ہے خدمت خلق، وہ بات جو میں نے پہلے کہی تھی الخلق عیال اللہ. عبادت کا حق ادا ہو جائے گا، جو معین کر دی گئی زکات وہ آپ نے ادا کر دی، لیکن فی المال حق سوا زکاۃ، جو بھی تمہارے پاس ضرورت سے زائد ہے یہ سمجھو کہ یہ تمہارا نہیں ہے، یہ در حقیقت دوسروں کا حق ہے جو تمہارے پاس صرف بغیر سے امتحان رکھ دیا گیا ہے کہ اس کے مالک بن کر بیٹھ جاتے ہو یا حق بحقدار رسید کا معاملہ کر کے حق والوں کو ان کا حق پہنچا دو. فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، آتِ ذی القربیٰ حقہ والمسکین وابن السبیل. یہ ہے وہ دائرہ خدمت خلق کا دائرہ، ہمدردی کا دائرہ، حضور کے فرمان کے بموجب خیر الناس من ينفع الناس. کس قدر پیاری بات کہی کسی نے، طریقت بجز خدمت خلق نیست، بتسبیح و سجادہ و دلق نیست. یہ گدڑی اور ساتھ میں تسبیح اور کوئی ایک یا نماز کاندھے پر ڈالے ہوئے چلنا، یہ تو ایک ظاہر ہے، اصل طریقت خدمت خلق ہے. البتہ خدمت خلق کے اب دو درجے ہیں، اس کو ذہن میں معین کر لیں. ایک درجہ یہ ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلا دیجئے، پیاسے کو پانی پلا دیجئے، بیمار کے دوا دارو کا انتظام کر دیجئے. کوئی شخص آپ کی سڑکوں پر پریشان گھوم رہا ہے، کسی جگہ پہنچنا ہے نہیں پہنچ پا رہا، اس کو منزل مقصود تک پہنچا دیجئے، یہ خدمت خلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اصل چیز ہمدردی. لیکن ذرا سوچئے، ایک شخص کے پیٹ میں جو بھوک کی آگ لگی ہوئی ہے، آپ نے کھانا کھلا کے اس آگ کو بجھا دیا، اور کل وہ کل کا کل آگ کے اندر جھونکا جانے والا ہے، اس کی آپ نے کوئی فکر نہ کی، یہ کون سی خدمت خلق ہے؟ جب تک آخرت کا علم حاصل نہیں ہوتا خدمت خلق یہی ہوگی، اطعام الطعام. لیکن جب آخرت کا علم حاصل ہو جائے تو سب سے بڑی خدمت خلق ہوگی لوگوں کو سیدھے راستے پر ڈالنا. یہاں کسی کا گھر نہیں مل رہا، بھٹک رہا ہے، اور وہ اپنی پوری زندگی کے اندر راستے سے بھٹک گیا ہے. الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، جو بھٹک رہے ہیں ان کو راہ راست دکھانا، یہ بلند ترین خدمت ہے. دونوں کا جذبہ محرکہ ایک ہی ہے، وہی ہمدردی. اگر اپنی شخصیت کی نمو یا نمود یہ مقصود ہو، شہرت مطلوب ہو، تو پھر تو گیا، کیا کرایا حد، حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ. محرک ہو اللہ کی محبت، وہ تو اوپر آ چکی، اور خلق کی محبت، خلق پر شفقت، ابنائے نو کی ہمدردی، خدمت خلق، ان کی خیر خواہی، یہ مقصود ہو جائے اس سارے سلسلے ہدایت خلق کی، تو یہ ہے وہ کہ وفعل الخیر، بھلے کام کرو، نیک کام کرو. اذان سے اولہ آخرہ. خدمت خلق کے جن دو درجوں کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا، اس کے لیے کامل نمونہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ ہے. جب تک وحی کا آغاز نہیں ہوا، اور یا ایھا المدثر قم فانذر کا حکم نہیں آیا، وہ خدمت خلق کی پہلی منزل، اس کا پہلا درجہ آپ کی سیرت مطہرہ میں بتمام و کمال موجود. یتیموں کی سرپرستی، بیواؤں کی خبرگیری، مساکین کو کھانا کھلانا، سائلین اور مسافرین ان کی مدد، چنانچہ پہلی وحی کے بعد جب طبیعت پر کسی درجے پر بنائے بشری طبع بشری کچھ گھبراہٹ کی کیفیت تھی، اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو تسلی دی تھی وہ انہی الفاظ میں دی تھی، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. حضور نے فرمایا تھا کہ خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے، اندیشہ ہو گیا. انہوں نے عرض کیا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ تو غریبوں کی ساتھ ہمدردی کرنے والے، یتیموں اور بیواؤں کی سرپرستی فرمانے والے. اور پھر جب وہ حکم آ گیا قم فانذر، اب وہ خدمت خلق کی دوسری منزل ہے کہ پورے 23 برس جو ہے اس حیات دنیاوی کے اس کا ایک ایک لمحہ اسی دھن میں اسی فکر میں بسر ہو. حضور خود تفصیل ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے اور تمہاری مثال ایسے ہے کہ جیسے آگ کا ایک گڑھا ہے، تم اس میں گر پڑنا چاہتے ہو اور میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر گھسیٹ رہا ہوں، تمہیں نظر نہیں آ رہا، ایک اندھا چلا جا رہا ہے سڑک پر، آپ دور سے دیکھ رہے ہیں، اس بیچارے کو نظر نہیں آ رہا، آگے کو گڑھا ہے، کھائی ہے، گر پڑے گا، اور آپ چلاتے ہیں دور سے. یہ آپ کا چلانا یہ انذار ہے. نبی کی آنکھیں کھل گئی ہیں، اس عالم کے حقائق کو دیکھ رہا ہے جو ہمارے سامنے نہیں ہے، ہمارے لیے غیب ہے. اور وہ اس اپنے مشاہدے کی بنیاد پر حاضی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی، کوئی الٹب بات میں نہیں کر رہا، یہ اس بصیرت کی بنیاد پر کہ جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی، وہ مشاہدہ جو کرایا گیا، جنت اور دوزخ دکھائی گئی اور میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں. یہ ہے خدمت خلق کی بلند ترین منزل. اور آپ دیکھیں گے اس کا عکس اگر آپ کو نظر آئے گا تو وہ ان صوفیاء کرام، انسان دوستی بتمام و کمال اور خدا کی طرف ان کو لگانا، یہ ان کی زندگی کا مقصود. ان چار درجوں کا یا تین درجوں کا کہہ لیجئے ذکر کر کے فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. جی چاہتا تھا کہ لفظ فلاح پر بھی کوئی گفتگو ہو، لیکن اس وقت اس کا موقع نہیں ہے. اس کو اجمالاً ذہن میں رکھیے، کامیابی. بات ابھی ختم نہیں ہوئی. وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اور جہاد کرو اللہ کے لیے جیسا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے. میں نے نوٹ کروایا تھا ما قدر اللہ حق کا قدری، جاہدوا فی اللہ حق کا جہاد. یہ قرآن مجید کی بلاغت ہے. انسان میں دو ہی چیزیں ہیں، فکر عمل. فکر کی معراج معرفت خداوندی کما حقہ، عمل کی معراج مجاہدہ فی سبیل اللہ کما حقہ. جاہدوا فی اللہ حق کا جہاد. جاہدوا پر تھوڑا سا وقت لگائیے ضرور. اصل مادہ اس کا جہد، جہد اردو میں مستعمل کوشش، جد و جہد، محنت کسی مقصد کے لیے ہوتی ہے. مقصد کی بحث پہلے آ چکی، ہر شخص جہد میں ہے. آج کل کی ایک اصطلاح آپ نے پڑھی ہوگی، جہد للبقاء، سٹرگل فار ایگزسٹنس، یہ چل رہی ہے، جہد ہے. اس جہد سے آگے لفظ بنتا ہے باب مفعلہ میں مجاہدہ. دو فریق باب مفعلہ میں اشتراک ہوگا، اور عام طور پر اس وزن پر جو مصدر آئیں گے ان میں ایک دوسرے کا مقابلہ، ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش، یہ بھی شامل ہوگا. مقابلہ، آمنے سامنے آ کر ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش. مباحثہ، بحث ہو رہی ہے، آپ اپنے پوائنٹ کو چاہتے ہیں کہ ثابت کریں، فریق مخالف آپ کی بات کو غلط ثابت کر کے اپنی بات جو ہے اس کے لیے دلائل دے رہا ہے، یہ مباحثہ ہے. مقاتلہ، قتل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے سامنے آ گئے، وہ اس کے قتل کے در پہ، یہ اس کے قتل کے در پہ. مجاہدہ کیا ہے آپ غور کیجئے، یہ مقاصد کا ٹکراؤ ہے. ایک مقصد آپ کا ہے، ایک مقصد میرا ہے. اگر مقصد ایک ہے تو ہم آہنگی پیدا ہوگی. مقصدوں میں اختلاف ہے اور آپ بھی اپنے دھن کے پکے ہیں اور میں بھی اپنے موقع پر قائم ہوں تو ٹکراؤ ہوگا، اس کے سوا کوئی چیز کی صورت ہے ہی نہیں. کوئی کتنا ہی امن پسند ہو، کوئی کتنا ہی طبعاً نیک اور شریف ہو، حضور سے بڑھ کر کون ہوگا امن پسند اور کون ہوگا نیک اور شریف؟ لیکن مجاہدہ اور مقاتلہ کے میدان میں آنا پڑا. اپنے مقصد کے ساتھ اگر ہے واقعی اور حقیقی تعلق تو اس کے لیے اگر ضرورت پڑے تو میدان جنگ میں آنا ہو. یہ اس کی آخری منزل ہے مقاتلہ، اور اس کا وسیع تر میدان ہے مجاہدہ، جد و جہد، کوشش. آپ اپنے نظریے کے پرچارک ہیں، میں اپنے نظریے کے پرچارک ہوں. آپ اس کے لیے رائے عامہ کو ہموار کر رہے ہیں، میں اپنے لیے رائے عامہ کو ہموار کر رہا ہوں. آپ اپنے نظریے کی بالا تری کے لیے کوشاں ہیں، میں اپنے مقصد کی برتری کے لیے کوشاں ہوں. اور ٹکراؤ اور تصادم ناگزیر ہے، یہ مجاہدہ ہے. اگر خدا کو پہچان لیا ہے، خدا سے محبت ہو گئی ہے، تو اس کی حمیت اور اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے لیے اب سربکف ہو جاؤ. یہی پیمانہ ہوگا تمہارے خلوص کا. اگر یہ نہیں کرتے تو بے غیرت ہو، بے حمیت ہو، تمہارا دعوی محبت الہی باطل ہے، تمہارا ادعا بلا دلیل ہے، بلا بنیاد. یہ ہے مجاہدے کا اور اس کا ربط و تعلق. وجاہدوا فی اللہ حق جہاد. مزید برآں یہ نہیں کہ تھوڑا سا کسی کو چندہ دے دیا اور تھوڑا سا کسی کے حق میں کلمہ خیر کہہ دیا. حق کا جہاد ہی، جیسا کہ اس کے لیے مجاہدے کا حق ہے. غور کرو تم پر کس کس کے حقوق ہیں. نفس کے حقوق ہیں، کوئی شک نہیں. ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لذورک علیک حقا. صحیح ہے، ہمارا دین دین فطرت ہے، سارے حقوق کو تسلیم کرتا ہے، لیکن تمام حقوق پر بالا تر حق اللہ کا. اب تم سوچو، تمہاری مسائی، تمہاری جد و جہد، تمہاری صلاحیتیں، تمہارے اوقات، ان میں سے کون کتنے کس کے لیے صرف ہو گئے؟ نسبت و تناسب اگر تلپٹ ہو گئی تو معاملہ غلط ہو گیا. جاہدوا فی اللہ حق. اب آپ یہ سوچئے، اس مجاہدے کا ہدف کیا ہے؟ یہ ہے اس آیت کا اصل مضمون. ہدایت خلق کے لیے سعی کرنا خدمت خلق کا بھی جز ہے، وفعل الخیر کا بھی جز ہے. یہاں اس کو جدا لائے ہیں کس اعتبار سے، اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے. ہر شہری کا یہ فرض ہے وہ اپنے پاس آس پاس گندگی جمع نہ ہونے دے، حفظان صحت کا لحاظ رکھے. ہر شہری کا فرض ہے کہ بدامنی کو روکے، امن و امان کی کوشش کرے. لیکن کچھ محکمے ہیں جو انہی مقاصد کے لیے قائم ہوئے، ان میں جو بھرتی ہوا ہے اس کی تو بیشتر اور بہتر صلاحیتیں اور اوقات صرف اس مقصد کے لیے وقف ہو جانے چاہیے. فرق ہو گیا نا. سپاہی اگر کوئی بنا ہے پولیس میں بھرتی ہوا تو اس کا تو فرض آئیں گے، عام شہری کی نسبت بہت زیادہ اسے اس کے لیے کام کرنا ہوگا قیام امن و امان کے لیے. جو محکمہ صحت میں ہے اس کا تو فرض ہی ہے. اسی طرح جان لیجئے کہ ایک ہے عام معاملہ خلق کی ہدایت کے لیے کوشاں ہونا، وہ تو آ چکا وفعل الخیر. ایک یہ ہے کہ تم بحیثیت امت برپا ہی اس لیے کیے گئے ہو، تمہارا تو مقصد وجود ہی یہ، تم اس محکمے میں بھرتی ہوئے ہو کہ جو محکمہ قائم اس کام کے لیے ہوا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تمہارے لیے معاملہ اس سے اہم تر ہے، یہ چوتھی سیڑھی ہے مکمل، علیحدہ ہے اس سے، اس لیے کہ تمہیں اللہ نے مامور کیا ہے اس ذمہ داری. یہ جو سلسلہ ہے یہ اس اعتبار سے نبوت و رسالت کے سلسلے کی ایک تیسری کڑی ہے اور اس کا تعلق ہے ختم نبوت کے ساتھ. جب تک وہ سلسلہ جاری رہا نبوت و رسالت کا، وہی دو کڑیاں، رسول ملک، رسول بشر، اور رسول بشر تبلیغ فرما رہے ہیں. آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہوا. انسان تو ابھی ختم نہیں ہوئے، اتمام حجت انسانوں پر اس کی ضرورت تو ختم نہیں ہوئی. خلق کی ہدایت کا فریضہ سر انجام دینا، اس کی ضرورت و اہمیت تو برقرار ہے. اب یہ کون کرے؟ اے امت مسلمہ، اپنے نصیب پر ناز کر کہ اب تجھے اس مقام پر لا کر کھڑا کیا گیا بحیثیت مجموعی. ہو وج تباکم، یہ تھا وہ لفظ جو میں نے نوٹ کرایا تھا، استفاء، اجتباء. مسلمانوں، تم بحیثیت مجموعی اس مقام مجتبائیت پر فائز کیے گئے. جاہدوا فی اللہ حق جہادہ ہو اجتباکم، یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے. تمہیں اس مقام پر اللہ نے سرفراز فرمایا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس وکذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. خیر امت بنے ہو تو اس لیے، امت وسط قرار پائے ہو تو اس لیے، مقام مجتبائیت ملا ہے تو اس لیے. اس کے بعد جو ٹکڑا ہے اس آیت کا، اس کو اگر آپ انگریزی کی اصطلاح میں کہیں تو وہ ایک سبارڈینیٹ کلاز ہے، ایک ضمنی بات ہے. امت مسلمہ کا نیوکلیس بنا بنی اسماعیل سے، اس کے بعد دوسری نسلیں، دوسری اقوام، دوسری نسلوں کے لوگ، دوسرے ملکوں کے لوگ شامل ہوتے چلے گئے، لیکن اس کا اصل نیوکلیس جو ہے، قلب جو ہے اس امت محمد کا اعلی صاحب الصلاۃ والسلام، وہ بنی اسماعیل سے بنا ہے. لہذا ان الفاظ کو خاص طور پر ان کو پیش نظر رکھ کر پڑھیے، وہی جو اولین مخاطب تھے حضور کے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اے بنی اسماعیل سوچو، اپنے نصیب پر فخر کرو، تم میں سے ہم نے اپنا رسول مبعوث کیا، تمہاری زبان میں ہم نے اپنی کتاب اتاری، تمہارے رسوم اور رواج جو ہیں ان میں کمی بیشی اور قطع و برید اور حق و اضافے کے ساتھ جو شریعت ہے اللہ کی، ابدی شریعت، اس کا ڈھانچہ تیار ہوا. تمہارے ہاں تو یہ حج کی رسم چلی رہی تھی جیسے تیسے، کچھ بگاڑ کر لیا تھا، کچھ کمی بیشی کر لی تھی، لیکن یہ تمہارے ہاں، تمہاری تو روایت میں شامل ہے. وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، تم پر تو دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی گئی. ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے، تمہارے تو اپنے گھر کی بات ہے. کسی غیر ابراہیمی نسل سے تعلق رکھنے والے کے لیے کعبے کی حیثیت اپنے آبائی ورثے کی تو نہیں ہے، وہ تو اسے قبول کرے گا تو اس کے فیس ویلیو پر قبول کرے گا، تمہارا تو وہ آبائی ورثہ ہے، تمہاری تو وہ نسلی روایات میں شامل ہے. ملت ابیکم ابراہیم ہو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اس نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمان پہلے بھی اور اس میں بھی. ہوا کی ضمیر یہاں دونوں طرف جاتی ہے، اللہ کی طرف بھی، ابراہیم کی طرف. قریب ترین حضرت ابراہیم کا نام ہے، اشارہ ہو گیا اس دعا کی طرف، جب باپ بیٹا ابراہیم اور اسماعیل علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام دیواریں اٹھا رہے تھے. اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمۃ لک. وہ امت مسلمہ، اور اس قرآن میں بھی وہی تمہارا نام، اللہ نے اسی کو جو ابراہیم نے خود تمہارے لیے تجویز کیا تھا، اللہ نے اسی کو اکنالج کر لیا، وہی پسندیدہ آپ نام ہے. ان الدین عند اللہ اسلام، دین تمہارا اسلام، اور تمہارے لیے علم اسم علم مسلم. یہ ٹکڑا اب دیکھیے زیادہ قریبی تعلق بنی اسماعیل سے ہو گیا. جنرلائز کیجئے تو اس کے اندر اور معنی بھی ہے. ما جعل علیکم فی الدین من حرج, دین کے معاملے میں لوگوں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی. یہ دین دین فطرت ہے, اس میں انسانی فطرت کے کسی تقاضے پر کوئی قدغن نہیں ہے. چینلائز کیا گیا ہے, جنسی تقاضا ہے تو یہ نہیں کہ اس کو کچل دو. شادی بیاہ کا راستہ کھول دیا گیا, فطرت انسانی کے کسی جائز تقاضے کے اوپر کوئی بند نہیں باندھا گیا. یہ دین دین فطرت ہے, دین میں کوئی تنگی نہیں ہے. اس میں ایک پہلو یہ بھی آ جائے گا کہ ہمارے دین میں یسر کی طرف رجحان ہے. یسرو ولا تعسرو, یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. آسان ترین شریعت وہ شریعت محمدی ہے علیہ الصلاۃ والسلام. باقی مانوی باپ حضرت ابراہیم ہے ہر مسلمان کے جو اس امت میں شامل ہو گیا. ملت ابیکم ابراہیم, یہاں وہ باپ اب مانوی رنگ میں آئے گا اگر اس کو جنرلائز کریں, اور بنی اسماعیل کے لیے تو بالکل خالص لغوی سینس میں آ رہا. اس کو ذرا یہاں پر ایک جملہ معترضہ سمجھ کر اب جوڑیے اس کو. ہوج تباکم, تمہیں چن لیا کس لیے؟ تمہیں اس سلسلہ رسالت میں ایک تیسری کڑی کی حیثیت سے شامل کیا. لے یکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس, تاکہ ہو جائیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہ تم پر اور تم ہو جاؤ گواہ پوری نوع انسانی پر. یہ حق کی گواہی, توحید کی گواہی. اس لفظ کو علامہ اقبال نے استعمال کیا ہے, بے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ توحید کی گواہی, قرآن کی گواہی, حق کی گواہی محمد نے دی تم پر صلی اللہ علیہ وسلم. قولن بھی دی, عملن بھی دی. قولن اس قرآن کو پہنچا دیا, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, عملن اس پر عمل کر کے دکھا دیا. قولی اور عملی اتمام حجت تم پر ہو گیا ہے. یہ گواہی تھی جس کا ظہور ہوا حجۃ الوداع میں. 23 سال کی محنت شاقہ, حاصل 140,000 کا مجمع سامنے موجود. جزیرہ نمائے عرب پر اللہ کے دین کا غلبہ ہو چکا. آخری خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, فنشنگ ٹچز دیے ہیں اپنی دعوت کو, اور اس کے بعد سوال کیا, ہل بلغتو, الا ہل بلغتو, لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ اور وہ مجمع بیک زبان کہہ رہا, انا نشہد انک قد بلغتا وادیتا ونصحت. ہاں حضور ہم گواہ ہیں, آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا, حق خیر خواہی ادا کر دیا, حق نصیحت ادا کر دیا, حق امانت ادا کر دیا. 3 مرتبہ کہلوایا حضور نے, اور پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی, اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. اے اللہ تو بھی گوار ہے, اے اللہ تو بھی گوار ہے, میں سبک دوش ہو گیا, میری ذمہ داری پوری ہو گئی, بوجھ میرے کاندھے سے اتر گیا لیکن کسی اور کے کاندھے پر آ گیا. آخر میں ارشاد فرمایا, فلیبلغ الشاہد الغائب, اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں. میں صرف تمہارے لیے رسول ہو کر نہیں آیا. حکمت خداوندی میں جس طرح رسول ملک رسول بشر, اس کے بعد امت محمد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری اب امت کے کام ہے. اسی کا یہ بلغوا عنی ولو آیتن, یہ یہی سامنے آتا, پہنچاؤ میری جانب سے ایک ہی آیت. اور یہ عنی کا ترجمہ صحیح جو ہے بالکل اس کی ترجمانی وہ انگریزی میں ہوگی, آن مائی بہاف, ہم جب کہیں گے میری طرف سے میری جانب سے پہنچاؤ تو وہ مفہوم آتا نہیں، اردو میں میرے ذہن میں نہیں آ سکا کہ کن الفاظ سے میں ادا کروں. آن مائی بہاف یہ تبلیغ میری ہے تا قیام قیامت جو جاری ہے. اوحی الیہ ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا تاکہ خبردار کر دوں تمہیں اس کے ذریعے سے اور جس تک بھی یہ پہنچ جائے. نذیر اس کے لیے بھی محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تبلیغ ان کی ہو رہی ہے، ذمہ ہے یہ امت محمد کے جو بھی جانصار رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس فریضے کو سر انجام دیتا ہے وہ در حقیقت فریضہ رسالت محمدی علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کو ادا کرنا. یہ ہے شہادت علی الناس کی وہ اصطلاح، وقت ہے نہیں ورنہ تو ایک پوری تقریر اس اصطلاح پر مجرد ہونی چاہیے تھی. میں نے عرض کیا وہ مطالبات دین نامی جو میری کتاب ہے اس میں دوسری تقریر اسی عنوان میں. اب آخری ٹکڑا، لیکن اس کو پڑھنے سے پہلے اب پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے، ایمان کے عملی تقاضے پہلی سیڑھی، ارکان اسلام کا التزام جس میں رکن رکین نماز، دوسری سیڑھی پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت کاملہ اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر، تیسری سیڑھی خدمت خلق ہمدردی، چوتھی سیڑھی مجاہدہ فی سبیل اللہ جس کی غرض و غایت اتمام حجت ہے خلق خدا پر، لَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور یہ ہے فریضہ بحیثیت امتی. خدمت خلق میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ وہ بحیثیت انسان ہے، اور یہاں پر جو فریضہ ہے وہ بحیثیت اس محکمے میں ملازم ہونے کے، کہ اس اعتبار سے تمہاری مساعی کی کا بہترین اور اولین مصرف یہ ہونا چاہیے. اگر یہ چاروں سیڑھیاں سامنے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو توفیق دیتا ہے یہ فیصلہ کرنے کی کہ میں اپنے دین و ایمان کے ان تقاضوں کو ادا کروں، اب کلمہ فا اس کو جوڑ رہا ہے، فا پس بسم اللہ کرو، آغاز کرو، سوچتے رہنے سے تو کچھ نہیں بنے گا، کمر بستہ ہو جاؤ. اور ظاہر بات ہے کہ پہلی سیڑھی پر پہلے قدم رکھنا ہوگا، چھلانگ مار کر اگر اوپر کی سیڑھی پر چڑھنے کی کوشش کی تو ہو سکتا ہے کہ نیچے گرو ہوں دے منہ. یہ وہ ہے جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے، دعویٰ ہے اقامت دین کا، دعویٰ ہے دین کے غلبے کا، دعویٰ ہے نظام مجتمہ کو قائم کرنے کا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نماز کی پابندی نہیں ہوتی. یہ سیڑھی چڑھی نہیں جا رہی. فلک تحمل عقبہ وما ادراک ما العقبہ، وہ گھاٹی عبور نہیں ہو رہی، اس سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں، اس سے بڑا فریب کوئی نہیں. وہ تو سب سے اونچی منزل ہے، قصد اسی کا کرو، ارادہ اسی کا کرو، نگاہ وہیں جمی رہے، لیکن چڑھو سیڑھی بسیڑھی. یہ ہے ربط، فاقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ، بس بسم اللہ کرو، اپنی عملی جد و جہد کا آغاز کرو، پہلی سیڑھی پر قدم رکھو. اور یہاں دیکھیے، اب میں نے جو بات کہی تھی اس کا ثبوت، وہاں صرف نماز مراد نہیں تھی، ارکان اسلام پورے مراد تھے، لہذا یہاں صلات کے ساتھ اس کی کوکھ سے زکات بھی برابر ہو. فاقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور پھر توجہ دلا رہا ہوں، یہ کلمہ فا جو ہے اس میں قیامت مضمر ہے، بس بسم اللہ پر نماز قائم کرو، زکات ادا کرو. واعتصموا باللہ، مراحل کٹھن سے کٹھن تر ہیں، حلال اور حرام پر کاربند ہونا آسان نہیں، نماز پر کاربند ہو جانا تو بڑا اس کے مقابلے میں آسان. ہمارے کتنے لوگ ہیں جو بڑے پکے نمازی ہیں، حلال اور حرام پر کاربند ہونا بڑا مشکل، لاکھوں کا کاروبار سمٹنا شروع ہو جائے گا، چشم تصور سے سکڑتا نظر آتا ہے، آدمی طے کر لے کہ سودی کاروبار نہیں کروں گا، بینک سے لین دین نہیں کروں گا، تو پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، اپنی آنکھوں میں وہ فوراً نظر آتا ہے کہ طے بستر جس طرح طے کیا جاتا ہے یہ مجھے بساط اپنی لپیٹنی پڑے گی۔ تو بڑے کٹھن مراحل ہیں، آگے کے تمام مراحل کے لیے ایک لفظ آیا ہے واعتصموا باللہ، اللہ سے چمٹ جاؤ، اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، عصمت کہتے ہیں حفاظت کو۔ اعتصام باب افتعال، وہ جس سے اجتماع اور استماع، یہ ہم پڑھ چکے، استفاع اور اجتباع، یہ رکوع خاص طور پر باب افتعال لیے ہوئے۔ اعتصام، کسی کی حفاظت میں آ جانا، اور جس طرح بچہ اگر اسے کسی طرف سے کوئی اندیشہ ہو تو ماں کی گود میں آ کر وہ سمجھتا ہے کہ میں قلعے میں آ گیا، اس طرح خدا سے چمٹ جاؤ۔ یہ ذرا تشریح طلب ہے، معاملہ خدا سے کیسے چمٹے۔ یہاں آیا اعتصام باللہ، سورہ آل عمران میں اس کو ذرا کھولا، واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ، مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی۔ ابھی اس میں بھی اجمال ہے جس کی تفصیل اب حدیث کی طرف رجوع کیجئے، حدیث تفسیر اول ہے قرآن مجید، اس لیے کہ حضور کا صرف حق نہیں ہے، یہ فرض ہے کہ وہ قرآن مجید کے اجمال کی تفسیر کرے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ تبیین کریں، توضیح کریں، تفصیل کریں اس کی جو ان کے لیے نازل کیا گیا، اس حکم پر عمل ہو رہا ہے۔ حدیث ہے طویل، امام بیہقی اسے لائے ہیں شعب الایمان میں، حضرت علی اس کے راوی ہیں، کبھی پڑھیے اس پوری حدیث کو، ایک ٹکڑا صرف اس وقت بیان کرنا مقصود ہے۔ ہوا حبل اللہ المتین، یہ قرآن ہے اللہ کی مضبوط رسی، اس کو تھا۔ ایک اور حدیث میں تو اور ایسی وضاحت کر دی حضور نے، حجرے سے باہر تشریف لائے، پس منظر میں محسوس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ مسجد میں قرآن مجید کا مذاکرہ، سمجھنا سمجھانا، اس معاملے میں صحابہ کرام مشغول تھے۔ حضور کے چہرے پر بشاشت آئی، آپ نے سوال کیا، لیس تشہدون ان ھذا القرآن جاء من عند اللہ، کیا تم یہ گواہی نہیں دیتے کہ یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا؟ جواب کیا ہو سکتا تھا صحابہ اکرام کا، بلا یا رسول اللہ، حضور ہم گواہ ہیں، ہم شہادت دیتے ہیں اس کی۔ اب جواب سنیے حضور کا، فاستبشروا، خوشیاں مناؤ، فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، اس لیے کہ اس قرآن کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں۔ یہ ہے اس حبل اللہ کی کیفیت، یہ ہے جس کو چھوڑے ہوئے ہیں ہم۔ وہ جو بھائی جمیل الرحمان صاحب نے ابتدا میں فرمایا، جس کو حضرت شیخ الہند نے کہا ہے، 1920 کا ان کا جملہ، مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ جزا دے، انہوں نے اس کو اپنی تقریر میں، اور پھر اس کو شائع کر دیا گیا، ورنہ ہمیں معلوم بھی نہ ہوتا۔ 1920 کہ میں نے جتنا غور کیا ہے، وہ اسیری مالٹا کی، وہاں کی اسیری کے دوران تنہائیوں میں جتنا غور کیا، بات یہ سمجھ میں آئی کہ ہمارے زوال و اضمحلال کے سبب دو ہیں، ایک ہمارا قرآن کو ترک کر دینا، اور دوسرے ہمارے آپس کے اختلافات اور خانہ جنگی۔ یہ تشخیص ہے اس حکیم کی۔ دوسری طرف کالجوں اور یونیورسٹیوں سے نکلے ہوئے لوگ جو ہیں، ان میں یقیناً اس صدی کی عظیم ترین شخصیت بر صغیر ہند و پاک کی وہ علامہ اقبال کی، وہ بھی اس نتیجے پر پہنچے، خار از مہجوری قرآن شدی، شکو سنجے گردش دوران شدی، اے چو شبنم بر زمین افتندئی، در بغل داری کتاب زندگی۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، دونوں کی تشخیص ایک ہے۔ متفق گردید رائے بو علی بارائے من، تو جان لیجئے ان فرائض کی ادائیگی کا ارادہ اور عزم مصمم کر لینے کے بعد دو چیزیں ہیں، آغاز کرو، پہلی سیڑھی پر قدم رکھو، آگے کے مراحل کے لیے قرآن کو تھام، یہ مرکز و محور ہے، ساری جد و جہد اس کے گرد ہوگی. تبلیغ ہے تو اس کی، بلغو عنی ولو آیتن، تذکیر ہے تو اس کے ذریعے سے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، انقلاب برپا ہو رہا تو اس کے ذریعے سے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور چار جگہ قرآن مجید میں یہ مضمون وارد ہو رہا ہے. انذار ہے تو اس کے ذریعے، اوہی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، تزکیہ نفس کا ذریعہ یہ ہے، لقد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، سینوں کے روگوں کا علاج اگر ہے تو یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے جسے چھوڑے گئے. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. مشکلات ہیں، کٹھن سے کٹھن تر مراحل ہیں، لیکن جب اس کا دامن تھام لیا تو کوئی مشکل مشکل نہ رہے گی، کوئی مرحلہ جو ہے وہ کٹھن نہ رہے گا. نعم المولا و نعم النصیر، کیا ہی اچھا ہے وہ ساتھی اور ہمدرد و غم گسار و پشت پناہ، اور کیا ہی اچھا ہے وہ مددگار. یہ ہیں وہ چھ آیات حضرات، جس کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ میری محدود نگاہ جو ہے اس میں یہ مقام اس اعتبار سے قرآن مجید کا جامع ترین مقام، قرآن نے اپنی دونوں دعوتوں کے خلاصے یہاں جمع کر دی. چار آیتوں میں دعوت عمومی جس کا مخاطب ہے ہر فرد نوع بشر، یا ایھا الناس. دو آیتوں میں اس ایمان کی عملی تقاضے، دعوت عمل جس کے مخاطب ہیں وہ کہ جو ایمان کا دعویٰ کرے. ہم عمل کے اعتبار سے ان دو آیتوں کے مخاطب ہیں، اور ویسے فکر میں گہرائی اور بصیرت باطنی کے حصول کے لیے پہلی چار آیتیں بہت بڑا معدن ہے قرآن کی حکمت کے موتیوں کے اعتبار سے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر.